उसकी जो मर्जी होगी जिस हाल में हमें रखेगा اسی حال میں ہمیں رہنا ہے۔ ایک انسان جب اس اعتقاد اور اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے، پریشانیوں سے وہ گھبراتا نہیں ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ تمام مصیبتوں تمام پریشانی کو برداشت کرتا ہے اور زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا، شکایت نہیں کرتا، ہمیشہ ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا مومن اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارتا ہے تو پھر بلندیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ دنیا ہی میں ہم کو سب کچھ مل جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ آپ کی نیکیوں کا صلہ کچھ عطا فرمائے، لیکن مکمل صلہ تو مرنے کے بعد ہی ملنا ہے۔ تو یہ دنیا دارالعمل نہیں، دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا کی جو دنیا ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ لہذا اسی سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارنا چاہیے، اور ماہ ذوالحجہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ آپ خود غور کریں، اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کا اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ دس محرم الحرام میں ہمیں قربانی کی یاد تازہ یاد دلاتا ہے، دس ذوالحجہ میں ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ جب محرم الحرام کی دسویں تاریخ آتی ہے تو میدان کربلا کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بقا کے لیے اور دین میں پیدا شدہ خرافات کو دور کرنے کے لیے اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا اور قربانی عظیم الشان قربانی پیش کی۔ ماہ ذوالحجہ آتا ہے تو ہم تاریخ کے حوالوں سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رکھ دیا، قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ قربان نہیں ہوئے، ان کا حلق کٹنے سے محفوظ رہ گیا، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، بیٹے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو جو ہم محرم الحرام کو دیکھتے ہیں، اسلامی سال کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اور ماہ ذوالحجہ کو دیکھتے ہیں، اسلامی سال کی انتہا اس سے ہوتی ہے، تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام از اول تا آخر قربانیوں کا نام ہے، اسلام شروع سے آخر تک قربانیوں کی قربانیوں کا نام ہے۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہی اسماعیل۔ لہذا مسلمان ہو کر قربانیوں سے پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں تو دین کے بقا کے لیے وقت کی قربانی بھی دینی ہے، دین کے بقا کے لیے عزت و آبرو کی قربانی بھی دینی ہے، دین کے بقا کے لیے مال و دولت کی قربانی بھی دینی ہے، اور اگر وقت پڑ گیا تو دین کے بقا کے لیے اپنے جسم کو بھی قربان کر دینا ہے۔ ایک بندے مومن کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور اسی جذبے کو ابھارنے کے لیے، عزم و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ہر سال پلٹ کا ماہ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے۔ مہینے کی سال کی ابتدا ہوتی ہے تو محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے، اور سال کی انتہا ہوتی ہے تو ذوالحجہ کا مہینہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان، مسلمان نوجوانوں کا عجیب معاملہ ہے، وہ نہ ہی وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہی مال و دولت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہی وہ عزت و آبرو کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ نماز جمعہ ہر ہفتے پلٹ کر آتی ہے، ہمارے اکثر نوجوان مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسجد کا رخ نہیں کرتے، وہ خطبہ جمعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب جمعہ کے خطبے کا وقت آئے گا تو ہم چلے جائیں گے، ہاؤس پر بہت نماز جگہ مل جائے گی، روڈ پر جگہ مل جائے گی، وہیں دو رکعت نماز پڑھ کے واپس آ جائیں گے۔ یہ بندے مومن ہیں، یہ کس منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جس دین کے بقا کے لیے لوگوں نے سر قربان کر دیے، جس دین کے بقا کے لیے ہمارے اسلام نے خاندان قربان کر دیے، ہم اس دین کے بقا کے لیے وقت کو قربان نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم وقت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو جس قوم کے فرزند اپنے دین کے بقا کے لیے وقت کو قربان نہ کر سکے، جس قوم کے فرزند اپنے دین کے بقا کے لیے عزت و آپس میں منتشر ہو چکی ہے. آج سنیت کے بقا کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا, وقت کی قربانی بھی دینی پڑے گی, عزت و آبرو کی قربانی بھی دینی پڑے گی. اللہ نے طاقت و قوت دی ہے, اس طاقت و قوت کی قربانی بھی دینی پڑے گی. آج غیر مقلدین کا فتنہ عروج پر ہے, نوجوان نسلیں ریلا کا ریلا ان کی گروہ میں شامل ہو رہے ہیں, اور شامل ہونے کے بعد وہ اپنی مطلب اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہمارے سنی نوجوان میں جذبہ آخر کیوں نہیں ہے؟ تو جذبہ بیدار کہنا کرنا ہوگا اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. ماہ ذی‌الحجہ یہی ہمیں پیغام دیتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے, مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے کچھ اسرار اور کچھ رموز بیان کر دیے جائیں, کیونکہ ہر سال آپ لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, تو ان میں رموز اور اسرار کیا ہیں, ان کی حکمتیں کیا ہیں, ان کے فلسفے کیا ہیں؟ حکمتیں اور فلسفے سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہم حکمتیں بیان کر رہے ہیں یا جو فلسفے بیان کیے جاتے ہیں, رموز اور اسرار بیان کیے جاتے ہیں, یہ انسان کی اپنی عقلی پیداوار ہیں. علماء اسلاف غور کرتے ہیں کہ یہ حکم ہے تو اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے, یہ حکم دیا گیا تو اس کے پیچھے راز کیا ہے. یہ علماء اسلاف اپنی عقلوں سے نکالتے ہیں. کچھ رموز قرآن و حدیث میں منصوص ہوتے بیان کیے جاتے ہیں, لیکن جو رموز و اسرار بیان نہیں کیے گئے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ وہی راز ہو, وہی حکمت ہو, وہی فلسفہ ہو, یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کوئی بھی غلام ہو وہ حقیقی معنوں میں سچا غلام اسی وقت ہوگا جب کہ وہ اپنے آقا کے ہر باب پر سر تسلیم خم کر دے, چوں اشیرا نہ کرے کہ آقا تو نے یہ حکم دیا کیوں, اے مولا تو نے یہ حکم دیا کیوں, اس کے پیچھے راز کیا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا, فلسفہ کیا ہے. یہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ مولا نے حکم دے دیا تو ہمیں تسلیم سر تسلیم خم کرنا ہے, ہمارے آقا نے ہمیں حکم دے دیا تو ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھ کر چند حکمتیں میں بیان کرتا ہوں. پہلی حکمت تو یہی کہ تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اسلام شروع سے آخر تک قربانیوں کا ہی نام ہے, قربانیاں پیش کرنا ہے, چاہے وہ مال و دولت کی قربانی ہو, چاہے وہ عزت و آبرو کی قربانی ہو, چاہے وہ وقت کی قربانی ہو, چاہے وہ کوئی اور قربانی ہو. دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے, ہم سال بھر اس کی نعمتیں کھاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کما حق و شکر ادا نہیں کر پاتے, اللہ نے جن احکام کے مکلف بنایا ہے وہ احکام ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں, سال بھر اس کی نعمتوں کو ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں, ہم کسی اور کی مرضی سے نہیں کھاتے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے اڑاتے ہیں, کھاتے ہیں. تو اللہ نے چاہا کہ میرے بندوں کو سال بھر میری دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے کھاتے ہو, میں چاہتا ہوں کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو تم سال میں چند دن میری مرضی سے کھاؤ. اس لیے اللہ نے اپنے تمام بندوں کی ضیافت کا انتظام فرمایا, اور ان تین دنوں کو ایام الضیافہ کہا جاتا ہے. من جانب اللہ بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں. جانور ذبح بہ ذبح خریدنا بھی ہمیں ہی ہے, جانور کو پالنا بھی ہمیں ہی ہے, جانور کو ذبح بھی ہمیں ہی کرنا ہے, گوشت پکانا ہمیں ہی ہے اور کھانا بھی ہمیں ہی ہے, لیکن ہم مہمان اللہ ہیں. اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے, حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, منع ہے. تو یہ ایک مصلحت ہے. اور پھر ہم سال بھر جانوروں کو اپنی مرضی سے ذبح کرتے ہیں. جو لوگ گوشت وغیرہ بیچتے ہیں اپنی مرضی سے جانوروں کو خریدتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, بیچتے ہیں, اور آپ جا کر گوشت خریدتے ہیں, تو جانوروں کو سال بھر انسان اپنی مرضی سے ذبح کرتے ہیں, خون بہاتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. تو اللہ نے چاہا کہ میرے بندے جو سال بھر جانوروں کو اپنی مرضی سے ذبح کرتے ہیں, سال میں ایک بار میری مرضی سے جانور کو ذبح. یہ چیز جب سامنے رہے گی تو قربانی پر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ جیو ہتیہ ہے, جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ظلم ہو جائے گا, بے زبان جانور ان کو ہم کیوں ذبح کرتے ہیں, انہوں نے آخر ہمارا کیا بگاڑا ہے, ہر سال تھوڑا نہیں چاہا کہ میرے بندوں تم صابر اپنی مرضی سے میرے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو تو سال میں ایک بار میری مرضی سے جانوروں کو ذبح کرو. اس لیے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی کرنا واجب ہے. تیسری حکمت اور تیسرا فلسفہ یہ ہے کہ قربانی کرنے سے عزم حوصلہ پیدا ہوتا ہے, جگر مضبوط ہوتا ہے, طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو خون دیکھ ہی نہیں سکتے, خون دیکھتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو ذرا سوچیں وہ لوگ اگر اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں, اپنے ہاتھوں سے قربانی نہ کر سکے تو وہاں کھڑے ہی ہو جائیں. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نے صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا قومی لاؤ یتیم اے فاطمہ جاؤ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ, تمہارے سامنے قربانی کے جانور قربان ہو. اس کے بعد اور بھی حدیث آگے ہے. تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا اگر خود قربان کر سکتا ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے, ورنہ وہاں کم سے کم کھڑا ہی ہو جائے, اپنے بچوں کو کھڑا کرے تاکہ بچوں کے اندر مردانگی پیدا ہو, طاقت و قوت پیدا ہو, عزم و حوصلہ پیدا ہو, جگر پیدا ہو. اس لیے تاکہ جب جگر پیدا ہو جائے گا, عزم و حوصلہ پیدا ہو جائے گا, طاقت و قوت پیدا ہو جائے گی تو بزدلی کا خاتمہ ہو جائے گا, سستی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس طریقے سے ہم اپنی جان و مال کو دین اسلام پر قربان کر دیں گے تو ہمیں ہچک محسوس نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے ایک جانور ذبح نہ کر سکے, جو خون کو دیکھ نہ سکے, اس سے کب یہ توقع کی جا سکتی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کر دے گا؟ کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. تو ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جگر مضبوط ہو, طاقت و قوت پیدا ہو جائے تاکہ وقت پڑے. تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ ایک علاقے میں غیر مسلموں نے حملہ کیا اور بڑی تفصیل اس میں ڈیٹیل ہے, میں اجمالاً بیان کرتا ہوں. قتل عام کر دیا, ہزاروں مسلمان مار دیے گئے, 40-50 مسلمان گرفتار کیے گئے. بعد میں ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی تھیں, وہ چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے, مار کے مرتے, لیکن وہ مارے دہشت کے تلواری چلا نہ سکے, ان کے ہاتھ شل ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھوں میں تلوار ہونے کے باوجود ان کا سر قلم کر دیا گیا, ان کی بوٹیاں کاٹ دی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ بزدلی تھی, طاقت و قوت تھی ہی نہیں, عزم و حوصلہ تھا ہی نہیں. تلوار چلانے کے لیے بھی عزم و حوصلہ چاہیے, طاقت و قوت چاہیے. تو قربانی کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر طاقت پیدا ہو, عزم و حوصلہ پیدا ہو اور دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ تین مسئلے ہیں. ایک راز اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے لیے صحیح راہ عمل متعین کریں. آپ تو ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں, ایک قوم بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتی ہے, بت پرستی کے نام پر جانوروں کو بھیڑ چڑھاتی ہے, ان کا خون بہاتی ہے. تو ہم ان کے لیے صحیح راہ عمل متعین کرتے ہیں کہ اے نادانوں, اے احمقوں, یہ پتھر کے بت اس قابل کہاں کہ ان کے لیے قربانیاں پیش کی جائیں؟ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت اس لائق کہاں کہ ان کے لیے جانوروں کو ذبح کر دیا جائے؟ یہ تو نفع کے بھی مالک نہیں, یہ تو نقصان کے بھی مالک نہیں, یہ اس بات کے ہرگز حقدار نہیں ہے کہ ان کے لیے جانوروں کو ذبح کر دیا جائے. ہاں وہ ذات حقدار ہے جو خالق کائنات ہے, جو رزاق عالم ہے, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, جو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہے, وہ ذات اس بات کے لائق ہے کہ اس کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جائے, اس کے لیے جانوروں کا خون بہایا جائے, یہ اس کے لائق نہیں ہے. تو ہم گویا کہ ان لوگوں کے لیے جو بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں ان کے لیے صحیح راہ عمل متعین کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بت لائق نہیں ہے, پروردگار عالم اس کے لائق ہے کہ ان کے اس کے لیے قربانی پیش کی جائے. ایک حکمت یہ بھی ہے. اور قربانی کے اندر آپ غور کریں تو سب سے اہم جو حکمت اور فلسفہ نظر آتا ہے جس کے اندر دارائن کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے, وہ یہ ہے کہ حیوان دو طرح کے ہیں. ایک حیوان وہ جو خارجی حیوان ہے, یہ بیل, بکرے, مینڈھے, دمبے وغیرہ, یہ خارجی حیوان جن کو ہم دیکھتے ہیں, جو چار پاؤں سے چلتے ہیں, جن کو ہم ذبح کرتے ہیں, تو خارجی حیوان ہے. اور ایک حیوان ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں انسان کے اندر ہے, جس کو داخلی حیوان کہتے ہیں, وہ ہمارے اندر پوشیدہ ہے. کبھی کبھی بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے چلو شراب پی لی جائے, یہ خارجی داخلی حیوان جو ابھار رہا ہے یہ داخلی حیوان کہتے ہیں. تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے دنوں میں جانوروں کو قربان گاہ لے جاتے ہیں اور خارجی حیوانوں کو لوہے کی چھوری سے ذبح کر دیتے ہیں. تو جس طرح قربانی کے دنوں میں ہم قربان گاہ جا کر خارجی حیوان کو لوہے کی چھوری سے ذبح کر دیتے ہیں, اس کو ہلاک کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے بندہ مومن کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں شریعت کے قربان گاہ پر جا کر اپنے باطنی حیوان کو مخالفت نفس کی چھوری سے ذبح کر دے تاکہ ظاہر باطن کے بالکل موافق ہو جائے. جس طریقے سے اس نے خارجی حیوان کو ذبح کر دیا ہے اسی طریقے سے باطنی حیوان کو ذبح کر دے. جب باطنی حیوان ذبح ہو جائے گا تو ظاہر باطن کے بالکل موافق ہو جائے گا اور انسان پاک و صاف ہو جائے گا. جب انسان کے نفس رہے گا ہی نہیں, گناہوں پر آمادہ کرنے والا حیوان رہے گا ہی نہیں, تو بھلا بتائیں گناہ کیسے سرزد ہوں گے؟ گناہ سرزد نہیں ہو سکتے. تو یہی ہے وہ چیز جس کے اندر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا راز پوشیدہ مصور ہے. لیکن ہمارے مسلمان بھائی قربانی کرتے ہیں, قربانی سے نصیحت نہیں حاصل کرتے, قربانی کے موضوع اثرات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہر سال قربانی کرتے ہیں, لاکھوں کے جانور ذبح کر دیتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انقلاب ہی نہیں پیدا ہوتا, ان کی زندگی تس سے مس نہیں ہوتی ہے. زندگی جیسے پہلے تھی, لاکھوں لاکھ جاگ کے جانور ذبح کرنے پر زندگی آج بھی ویسے ہی ہے, آخر زندگی میں انقلاب پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے جس رب کی رضا کے لیے لاکھوں کے جانور خرید ڈالے, ذبح کر دیے, آخر وہ رب کی رضا کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ رب کی رضا اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو, اور انقلاب پیدا ہو ہی نہیں رہا. لہذا قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ قربانی کی جو مصلحتیں ہیں, جو قربانی کے اندر رموز و اسرار ہیں, ان پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنے داخلی شیطان کو, داخلی حیوان کو مارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا میں بھی آپ کامیاب و کامران ہوں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب و کامران ہوں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باتیں بہت سی کرنے کی تھیں, وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے اور دو جمعہ سے نماز میں تاخیر بھی ہو رہی ہے. میں وقت کی پابندی کا انتظام کرتا ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں کہ نماز مجھے وقت پر کھڑی ہو, لیکن کبھی کبھی گفتگو چھٹ جاتی ہے, گفتگو دراز ہو جاتی ہے. آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھوں. تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے قربانی کے روز و اثرات کو سمجھ لیا, آئندہ سال جب قربانی کریں یہاں اللہ آپ کو توفیق دے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ قربانی پیش کریں. اب آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس سال بھی پچھلے سال کی طرح اور سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی کافی دارالعلوم محفوظ سبحانی کا تعاون کیا, آپ نے چند قربانی کے ذریعے تعاون کیا, حصہ لے کر تعاون کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کو وہ صلہ عطا فرمائے جو اس کی شادی قریب ہی رہنے کے لائق ہے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آخری بات وہ یہ کہ آپ جمعے کے دن تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کیا کریں. یہ جو جماعت کے ساتھ نماز واجب کی گئی ہے اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا ہو. آپ ایک ساتھ آئیں گے تو اسلام کی شان, اسلام کی شوکت ظاہر ہوگی, اور جب پہلے آئیں گے تو اس بات سے سماعت کریں گے, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. آج ہم بہت دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں, ہم تو دور ہیں ہی اور ہمارے بچے بھی دور ہیں, تو آپ بھی دین سے قریب ہوں, اپنے بچوں کو بھی دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں. ظاہر سے بات, جو لوگ بالکل خطبے کے وقت آتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, آپ نگاہ رکھیں کہ آپ ہی کے بچے ہیں, وہ آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے بچے یا آپ کے رشتہ دار ہیں. کل لکم راعی و کل لکم مسئول عن رعیتہ, یہ حدیث پاک ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ ہمارے امام صاحب جانے, ہمارے عالم دین جانے, ہم کو کوئی مطلب نہیں, پیچھا نہیں چھڑا سکتے. لہذا آپ نگاہ رکھیں کہ اگر آپ کا بھائی ایسا کر رہا ہے تو سمجھائیں, آپ کے بیٹے ایسا کر رہے ہیں تو سمجھائیں, نصیحت کریں. جمعے میں ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے, اس میں آپ تھوڑا پہلے آنا رہتا ہے, تعجب کی بات اس میں پہلے نہیں آ پاتے. میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہو کر خطبہ ہوتا ہے, باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ مسجد میں آ کر سلام نہیں, عذاب دبا رہے ہیں, خطبہ سننے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چند لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. جناب معین الدین شیخ صاحب بہت علیل ہیں اور دارالعثمانی کے طالب علم پچھلے 3 دنوں سے بہت سخت بیمار ہیں, اس پہ دعا شفا کرنی ہے. جناب آفتاب احمد علی صاحب کے لیے دعا شفا کرنی ہے. جناب کیا حب النساء ان کے لیے بھی دعا شفا کرنی ہے. ایک پتہ سوری فاتحہ تو پڑھنے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تمام کمی کوتاہیوں کو دور کرنا اور اس کا بے حساب بے حساب بے حساب اجر ثواب عطا فرما. یا اللہ اپنی فضل و کرم سے بڑے ثواب عطا فرما, اس کے اس کو نورانی تحفے میں حضور کے ثوابات بنا کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ سب کے بادہ میں پیش کرنا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ سب کے وسیلے سے آیت قرآنی سنتے ہیں. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ جن اضرات مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی تمام اضرات مقاصد کے کامیاب و کامران فرما. یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں بیمار ان کی پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما. جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزی رزق عطا فرما. جو مسلمان کا شریر روزگار ہے ان کو روزی و ترقی عطا فرما. ہم سب کو رشتے حرام سے بچائے, ہم سب کو رشتے حلالی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں کی بارشیں نازل فرما. ہم سب کو دین سے آراستہ ہونے کی توفیق نصیب فرما, خود دین کو پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما, پابندی اوقات کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما, مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما, نماز پر نگانا بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. روزے محشر میں روزے محشر کی ذمہ پر رسوائی سے محفوظ و معمول فرما. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما, حضور کے غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد لله رب العالمین. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.